الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. اس نے اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ نیکی اور برائی کے معاملے میں اللہ کا قانون مرد اور عورت کے بارے میں برابر ہے. فمن من میں سب داخل ہیں. ایک اور جگہ اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، فمن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، کہ جو بھی نیکی کرے گا من ذکر، چاہے وہ مرد ہو، او انثی، یا وہ عورت ہو. ایک اور جگہ فرمایا، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور یہ بھی ان کو بتاتا ہے کہ تم میں جو بھی کوئی نیکی کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ اس کی نیکی کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. ہماری شریعت جیسے مردوں کے لیے ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں عورتوں کے لیے بھی. اور فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کے اوپر جیسے اللہ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں، تو عورت کے کو اللہ نے حقوق بھی مردوں کی طرح جتنے حقوق ہیں، مردوں کے جو حقوق ہیں وہ عورت کے بھی وہی حقوق ہیں، یعنی تاکید میں دونوں برابر ہیں. تو اس لحاظ سے اسلام میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے آخرت کے معاملے میں، نیکی کے بدلے کے معاملے میں. دنیا میں اللہ نے کچھ فرق رکھا ہے کہ عورت کو حکم دیا کہ وہ شوہر کی فرما برداری کرے، مگر آخرت میں یہ فرق نہیں ہے کہ مرد نے نیکی کی ہو تو اس کو زیادہ ثواب ملے، عورت نیکی کرے تو اس کو کم ثواب ملے، ایسا نہیں ہے. جو جتنی نیکیاں کرے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے مسلمان خواتین پر کہ اللہ نے مردوں کے لیے جو احکام دیے ہیں، جن احکام پر عمل کر کے مرد جنت میں جائیں گے، وہ احکام سخت ہیں، اور عورت کو اللہ نے جنت میں جانے کے لیے جو احکام دیے وہ احکام آسان ہیں. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مرد کے لیے جنت میں داخلہ مشکل ہے، عورت کے لیے جنت میں داخلہ آسان ہے. مردوں پر جہاد فرض ہے، عورت پر جہاد فرض نہیں ہے. مردوں کے لیے باجماعت نماز فرض ہے، مسجد سے گھر سے باہر نکلنا، وضو بنا کے ایک مخصوص وقت میں جا کے نماز پڑھنا، پھر امام جتنی لمبی نماز پڑھائے مرد کو اس کے پیچھے اتنی لمبی نماز پڑھنی پڑے گی. عورت کے لیے نماز بہت آسان، جماعت کی نماز کی پابندی نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھ لیں، جب وقت ہو اس وقت پڑھ لیں، فرصت سے قضا نہ کریں، اس وقت کے اندر اندر پڑھ لیں. پھر اپنی طبیعت پر ہے، اگر آپ کا نماز میں دل لگ رہا ہے آپ نماز لمبی کر دیں، آپ کا نماز میں دل نہیں لگ رہا تھکاوٹ ہے نماز مختصر کر دیں. مرد جب مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا اس کا نماز میں دل لگے نہ لگے، اس نے تو امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، امام کی نماز لمبی ہوگی، اس کی نماز بھی لمبی، اس کی مختصر، اس کی نماز بھی مختصر. اور امام تو اکثر لمبی ہی نماز پڑھاتے ہیں، مختصر پڑھاتے نہیں ہیں. کل فجر کی نماز میں گیا تو امام صاحب نے تبارک الذی بیدہ الملک شروع کی اور بڑے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے تھے. میں تھکا تھا، سفر کی تھکاوٹ تھی، تو مجھے خیال آیا کہ اب رکوع کریں گے، اب رکوع کریں گے. ہوتے ہوتے پتہ چلا کہ وہ انہوں نے بالکل جب تبارک الذی ختم ہونے والی تھی تو پھر رکوع کیا. تو سورہ ملک کتنی لمبی سورت ہے، آپ کبھی کھڑے ہو کر اسے پڑھیں اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں تو پتا چلے گا کہ کتنی لمبی سورت ہے، اس کا نماز میں پڑھنا کتنا مشکل ہے. تو امام اس کا خیال نہیں کرتے کہ کون مسافر ہے، کون ضعیف ہے، کون کمزور ہے. ایک سنت مقدار تو بہرحال امام نے پوری کرنی ہے. تو اللہ نے عورت کے لیے دین کو آسان رکھا، اس کو یہ آسانی دے دی کہ گھر میں پڑھ لو، کیونکہ عورت کو کمزور بنایا ہے اس لیے احکام کمزور دیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورت کے لیے جب احکام آسان ہیں تو عورتیں زیادہ جنت میں جائیں اور مرد زیادہ جہنم میں جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئی کی ہے وہ اس کے خلاف کی. آپ نے فرمایا، رأیت اکثر اہل النار النساء، کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ دیکھی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں بھائی؟ جس کے لیے امتحان آسان ہو اس کے لیے تو امتحان پاس کرنا بھی آسان. کلاس روم میں طلبہ بیٹھے ہوں، 50% طلبہ وہ ہیں جن کے لیے پرچہ بہت آسان بنایا گیا، 50% وہ ہیں جن کے لیے پرچہ بہت مشکل بنایا گیا، تو پاس کون لوگ ہوں گے، جن کا پرچہ آسان ہے یا مشکل؟ یقیناً جن کا آسان پرچہ ہے وہ پاس ہوں گے۔ تو عورت کے لیے جو پرچہ بنایا گیا ہے، آخرت کا پرچہ، جنت میں جانے کا پرچہ، وہ آسان بنایا گیا ہے، اس پہ وہ بھاری بھرکم ذمہ داریاں نہیں ڈالی گئی ہیں جو مردوں پہ ڈالی گئی ہیں۔ مرد پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، کما کے سب کو کھلانا، وہ اپنی بیوی کو بھی کھلائے گا، بچوں کو بھی کھلائے گا، اور بچوں کے اسکول کی کا خرچہ بھی اٹھائے گا، اور گیس بجلی کے بل بھی بھرے گا، کمائے گا خود، مگر سارے بیٹھ کے کھائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایک آدمی کما رہا ہوتا ہے اور سب بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ انگریزوں کے ہاں ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بھائی میں کماؤں گا تو میں کھاؤں، بیوی کو کیوں کھلاؤں میں۔ وہاں عورت الگ کماتی ہے، الگ کھاتی ہے، مرد الگ کماتا ہے، الگ کھاتا ہے۔ وہاں مرد اپنی عورت اور اپنی بیوی کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مرد اپنی عورتوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو حکم دیا، فرمایا کہ البسھا ما تلبسو، بیوی کو وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اطعمھا ما تطعم، اسے وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو۔ وہی معیار خوراک کا گھر والوں کے لیے رکھنا پڑے گا جو خود اپنے لیے رکھا ہوا ہے، وہی معیار لباس اور پوشاک کا رکھنا پڑے گا جو اپنے لیے ہے۔ جس معیار کے گھر میں رہتے ہو اپنے بیوی بچوں کو، اسی معیار میں رکھنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ نے مرد کی ذمہ داری، مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ کما کما کے سب کو کھلانا ہے۔ کتنی محنت کرتے ہیں، ملکوں سے باہر سفر کرتے ہیں، کسی کی آدھی زندگی سمندر میں گزر جاتی ہے، کسی کی آدھی زندگی پہاڑوں میں گزر جاتی ہے، محنت مزدوری میں، کوئی جو ہے وہ ساری زندگی سفر میں رہتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری بھی اللہ نے مردوں کے کندھوں پہ ڈالی ہے۔ عورت کے لیے بہت آسان رکھا، وہ آسانی کیا ہے وہ میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن اس آسانی کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ دیکھی ہے۔ اس کی وجہ آپ نے بیان کی، صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفرن اللعن، لعن تان بہت کرتی ہے، گالی دینا، لان کرنا، بد دعا دینا، اللہ کرے تو ہلاک ہو جائے، اللہ کرے تو مر جائے۔ فرمایا تکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ یہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ پہلے میں بتاؤں کیسے آسان دین رکھا۔ عورت کے لیے دین بہت آسان، عورت صرف 5 وقت پابندی سے نماز پڑھ لے گھر میں، گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ اور دوسرا کام کیا، پردہ کر لے، جو اللہ نے قرآن مجید میں عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی زینت اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے باپ، بھتیجے اور بھانجوں کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ جو محرم رشتے دار ہیں ان کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے، نامحرم سے پردہ کرے۔ اور اس میں عورت کی آسانی ہے، کوئی مشکل حکم نہیں ہے۔ عورت کی فطرت یہ ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں چاہتی کہ میرے جسم کی نمائش کسی نامحرم مرد کے سامنے ہو، اس کی فطرت ہے یہ۔ یہ تو کافر عورتوں نے اپنے جسم کے لباس اور اپنے آپ کو برہنہ کر کے اپنی فطرت کو ختم کر دیا، مس کر دیا، ورنہ عورت کی فطرت یہی ہے کہ وہ یہ اس کی حیا اور اس کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرتی۔ اللہ نے بالکل اسی کے حساب سے اس کو حکم دیا، پردہ کر لے، یہ اس کو حکم ہے۔ اب اگر بے پردگی کا حکم ہوتا یہ مشکل حکم ہوتا، پردے کا حکم دیا یہ آسان حکم ہے، کیونکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ ایک حکم ہے عورت کو۔ اور تیسرا حکم کیا ہے کہ وہ اپنے گھر کو سنبھال لے۔ اس سے پوری دنیا کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس سے سوال ہوگا اس کے گھر کے بارے میں، کہ گھر میں شوہر کی خدمت کی، شوہر کی شکر گزاری کی، اور بچوں کی دینی تربیت کی یا نہیں کی۔ اب یہ 3-4 موٹے موٹے احکام ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیے۔ مگر کیا ہوتا ہے کہ خواتین ساری دنیا کے بکھیڑے پالنے کے لیے تیار ہوں گی، مگر ان 2-3 موٹے موٹے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بھائی کس نے کہا ہے کہ آپ 6-6, 5-5 لاکھ دفعہ فلاں وظیفہ پڑھیں؟ عورتیں پڑھتی ہیں، اگر کوئی بتا دے نا یہ وظیفہ اتنی دفعہ پڑھو تو فلاں کام ہو جائے گا، بیٹھ کے پڑھتی رہیں گی سارا دن، اتنی لاکھ دفعہ۔ دماغ خشک ہو جائے گا مگر وہ وظیفہ نہیں چھوڑیں گی، دنیا چھوڑ دیں گی وظیفہ نہیں چھوڑیں گی، وہ ایسی حالت ہوتی ہے. تو ان کے لیے بہت آسان ہے بھائی گھر میں رہو. اب یہ جو آج کل جو ٹیلی ویژن کے ذریعے جو عورت کی آزادی کی بات کی جا رہی ہے نا، کہ یہ علماء کہتے ہیں عورت کو گھر میں بند کرو، گھر کو قید خانہ بنا دیا انہوں نے، جیل بنا دیا. یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول نے جو عورت کو گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ جیل خانے میں بند رہے، بلکہ گھر میں وہ محفوظ رہے، تاکہ گھر جیل خانہ یا جیل خانہ نہیں ہوتا، گھر قلعہ ہوتا ہے، قلعہ، قلعے میں انسان محفوظ ہوتا ہے، قید نہیں ہوتا. عورت اپنے گھر کو قید خانہ نہ سمجھے، جیل خانہ نہ سمجھے، بلکہ گھر کو اپنی حفاظت کی جگہ سمجھے، پناہ گاہ سمجھے، کہ میں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر محفوظ ہوں. لیکن کافر کیا پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ تم گھر کی چار دیواری کے اندر تمہیں مرد نے قید کر دیا ہے. قید تھوڑی کر دیا، گھر کے اندر انسان قید نہیں ہوتا، گھر کے اندر انسان آزاد ہوتا ہے، قید گھر کے باہر ہوتا ہے انسان. اگر گھر میں انسان قید ہوتا تو ہر آدمی سفر میں جانے والا وہ اپنے گھر کی طرف لوٹنے کی جلدی تھوڑی کرتا. جیل سے کسی قیدی کو آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر رہا کر دیں، وہ کبھی جیل میں واپس آنے کی کوشش نہیں کرے گا. لیکن گھر سے جو شخص باہر نکلتا ہے، وہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ جیسے ہی میرا کام مکمل ہو میں گھر کی طرف واپس لوٹوں. اب گھر اگر جیل خانہ یا قید خانہ ہوتا تو اس میں گھر لوٹنے کی کوئی بھی کوشش نہ کرتا، سب کوشش کرتے یہاں سے ہم باہر نکل جائیں. اور کبھی بھی کوئی قیدی اپنے لیے جیل خود تعمیر نہیں کرتا، خود سے کبھی جیل تعمیر نہیں کرتا، جبکہ گھر پیسہ خرچ کر کے بنایا جاتا ہے. تو عورت کو جو گھر کی چار دیواری میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کا حکم دیا، یہ عورت کی حفاظت کے لیے، اس کے سکون کے لیے، اس کو آرام پہنچانے کے لیے، اور اس کی عزت محفوظ رکھنے کے لیے، اور معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے. اس لیے نہیں کہ اس کو قید خانے میں ڈال کر، نکیل ڈال کر اور رسی سے باندھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی سزا دینا چاہتے ہیں، ایسا نہیں. لیکن آج کل جو بے حیائی کی تحریکیں ہیں غیر مسلموں کی، وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کرتی ہے کہ اسلام نے عورت کو بند کر کے عورت سے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، جبکہ حقیقت اس کے خلاف ہے کہ اسلام نے عورت کو گھر کے اندر محفوظ کر کے عورت پر احسان کیا ہے. تو اس زمانے میں جو سب سے بڑا حکم ہے عورت کے لیے نماز اور توحید کے بعد، وہ حکم یہ ہے کہ وہ اپنی عزت کی اور اپنی عفت کی، پاک دامنی کی حفاظت کرے، اور اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری کے اندر محدود کرے. کبھی کسی ضرورت سے نکلنا ہو تو پردے کی پابندی کے ساتھ جا سکتی ہے وہ. اور اس میں یاد رکھیں کہ جو نامحرم رشتہ داروں میں چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی اور مامو زاد بھائی بھی داخل ہیں. آج کل جو پردے والی خواتین ہیں وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے پردہ کر لیں گی، مگر اپنے چچا زاد بھائی سے پردہ نہیں کرتی، مامو زاد بھائی سے پردہ نہیں کرتی، تو ان سے بھی پردہ کرنا یہ ضروری ہے. تو ایک حکم تو اللہ نے یہ دیا ہے، نماز کا حکم دیا. اور ایک بہت اہم ترین حکم عورت کے لیے کیا ہے، کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے، بچوں کو نماز سکھائے، انہیں اسلامی آداب سکھائے، بڑوں کا ادب سکھائے، تمیز سکھائے. عورت اگر یہ چیزیں اپنے بچوں کو نہیں سکھاتی ہے تو پھر جو نئی پیدا ہونے والی نسل ہے وہ چور اور ڈاکو بنتی ہے. مرد کو اللہ نے گھر کے باہر کے کاموں کے لیے پیدا کیا، وہ گھر پہ اتنی توجہ دے نہیں سکتا، وہ تو سارا دن کمانے میں لگا رہتا ہے. گھر پہ توجہ عورت دے سکتی ہے. اگر عورت اپنے بچوں پہ کنٹرول نہیں کرے گی تو یہ بچے چور اور ڈاکو بنیں گے، شرابی بنیں گے، زانی بنیں گے. اور اگر عورت نے اپنے بچوں پہ تربیت دی تو یہ بچے نیک صالح بنیں گے، اور ان سے اللہ تعالیٰ امت کی تعمیر اور ترقی کا کام لے گا. ہمارے جتنے بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں ان میں زیادہ تر وہ ہیں جن کی ماؤں نے محنت کی تھی بچپن میں اپنے بچوں کے اوپر، ماؤں نے محنت کی تھی. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے جو محدث بنے ہیں اپنی ماں کی محنت کی وجہ سے بنے ہیں. امام بخاری، ان کی والدہ نے امام بخاری کو علم دین کے لیے وقف کیا کہ میں ان کو محدث بناؤں گی. اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ بچپن میں ہی امام بخاری کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے. اب ماں پریشان ہوئی کہ میں اپنے بچے کو علم دین سکھانا چاہتی تھی اور بچہ نابینا ہو گیا. اتنی فکر تھی امام بخاری کی والدہ کو کہ وہ رات کو مصلی پہ بیٹھ گئی اللہ سے دعا مانگنے، اور پوری رات روتی رہی ہیں، گڑ گڑاتی رہی ہیں کہ اے اللہ میرے بچے کو بینائی واپس لوٹا دے، بینائی دے دے میرے بچے کو. روتے 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 آنکھ لگ گئی، خواب آیا کہ ایک فرشتہ کسی دوسرے فرشتے سے کہہ رہا ہے کہ اس عورت کی اللہ نے دعا سن لی ہے اور اس کے بچے کو بینائی لوٹا دی. جب آنکھ کھلی ہے دیکھا کہ امام بخاری کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی. تو ماں کی محنت تھی, ماں کی دعائیں تھیں, امام بخاری جیسے محدث پیدا ہوئے. آج پوری دنیا پہ ان کا اتفاق ہے کہ افصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری, کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب وہ صحیح بخاری ہے. تو یہ ماں کی محنت تھی. تو خواتین اگر اپنے بچوں پر تھوڑی توجہ دیں گی, ان کو ٹیلی ویژن سے بچائیں, ہر وقت فلمیں ڈرامے اور یہ بیہودہ چیزیں دیکھنا, ان کو سمجھائیں کہ یہ غلط چیزیں ہیں, گھر میں نماز کا, تلاوت کا, ذکر کا ماحول پیدا ہو, تعلیم کا ماحول پیدا ہو, اور اپنے شوہر کی ناشکری نہ کریں. ناشکری کا مطلب کیا ہے؟ شوہر کا احسان مانے کہ یہ ہمیں کما کے کھلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کی موت اس حال میں واقع ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے ناراض تھا. بعض عورتوں کی موت واقع ہوتی ہے نا, تو شوہر رو رہا ہوتا ہے کہ ہائے کاش بیوی دنیا سے نہ جاتی, اور بعض عورتیں مرتی ہیں تو شوہر اوپر اوپر سے تو رو رہا ہوتا ہے, اندر اندر سے اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ جان چھوٹی, اندر اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ چلو جو ہے نا جان چھوٹی, ایک مصیبت میں آیا ہوا تھا میں. تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ مریں, اول تو عام طور پر دیکھا یہ کہ آدمی پہلے مرتا ہے, بیویاں جو ہے بعد میں مرتی ہیں, یہ تو مشاہدہ ہے, کیونکہ مرد عمر زیادہ ہوتی ہے جب وہ نکاح کرتے ہیں, عورت کی عمر کم ہوتی ہے تو مرد پہلے مر جاتے ہیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد بعد میں مرتے ہیں, بیوی پہلے مر جاتی ہے. تو اگر بیوی پہلے مر گئی تو مرد کو اگر دل سے افسوس ہو رہا ہے کہ میرا بڑا نقصان ہوا, تو یہ اس کی علامت ہے یہ بیوی واقعی نیک تھی, اس نے اپنے شوہر کو خوش رکھا ہوا تھا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی مرتی ہے نا تو شوہر روتا تو ہے, غم تو اس کا اظہار کرتا ہے, مگر صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ لوگ اس کو نیک آدمی سمجھیں, اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے. میرے والد صاحب نظام میں ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی, اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا, تو اصل میں وہ انتقال نہیں ہوا تھا, وہ اس کی بیوی کو سکتا ہو گیا تھا, سکتا ہو گیا تھا, ایسے اکڑ گئی تھی, لوگ سمجھے مر گئی ہے. غسل کفن دے کے, جنازہ پڑھا کے, چارپائی میں لٹا کے لے جا رہے ہیں, تو کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, تو ایک کھمبا آیا, اس سے ٹکر ہو گئی جنازے کی چارپائی کی. جیسے ہی ٹکر ہوئی ہے نا, تو وہ بیوی کو اس کا سکتا ختم ہو گیا, اٹھ کے بیٹھ گئی وہ. اب بھائی یہ کیا, تو زندہ ہو گئی, پتا چلا جی یہ تو مری نہیں تھی, اس کو تو سکتا ہوا تھا. تو وہ آدمی لے آیا گھر میں, چلو سب کے خوشی کا اظہار کرنے لگا کہ بھائی مبارک ہو میری بیوی زندہ ہو گئی الحمدللہ, سب کے سامنے گلے مل رہا ہے, خوشی کا اظہار کر رہا ہے. کچھ وقت کے بعد واقعتاً انتقال ہو گیا اس کا. اب جب انتقال ہوا, تو اب جب جنازے کی چارپائی جا رہی ہے نا, تو سب کلمہ پڑھ رہے ہیں, اور یہ آدمی کہہ رہے بھائی ذرا کھمبا بچا کے, بھائی ذرا کھمبا بچا کے, ایسا نہ ہو کھمبے سے ٹکر ہو جائے تمہارا. یہ حالت اگر ہوگی کہ بھائی اوپر اوپر سے تو رو رہا ہے لیکن اندر سے خوش ہو رہا ہے, جان چھوٹی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض. ہاں شوہر اگر خدا نخواستہ ظالم ہے, وہ پھر یہاں بھی دارالافتاء موجود ہے, یہاں مفتیان کرام ہیں, ان سے رابطہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر صورت میں اس کی حمایت کر رہا ہوں, بعض دفعہ وہ مرد ظالم ہوتا ہے, واقعتاً ظالم ہوتا ہے, پھر شریعت نے اس کے بھی اصول اور رابطے بیان کیے. لیکن تھوڑی اونچ نیچ ہر شخص میں ہوتی ہے, پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا, تھوڑی اونچ نیچ ہر شخص میں ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی نے ایسے موقع پر عورت کو حکم دیا کہ شوہر کی خوبیاں دیکھے اور خامیوں کو نظر انداز کرے, کیونکہ اس سے بہت سارے مفاد وابستہ ہیں. تو یہ تین احکام ہیں, پردہ کر لے, نماز کی پابندی کر لے, تین چار احکام ہیں, پردہ کر لے, نماز کی پابندی کر لے, اپنے بچوں کی تربیت کر لے, ان کو تھوڑا دینی ماحول سکھا دے, بڑوں کا ادب سکھائے, اور کیا ہے, اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے, اس کی اطاعت کر لے, تو جنت میں داخل ہو جائے گی اور گھر کا ماحول بھی جنت بن جائے گا. جنت میں داخلے سے پہلے اس کا گھر کا ماحول جنت بن جائے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ معاملہ بالکل اس کے برخلاف چل رہا ہوتا ہے. ساری دنیا سے اچھا سلوک, مسکرا کے بات کرنا, اور گھر میں ہر وقت موڈ خراب رکھنا, بات بات پہ جھڑکنا, بات بات پہ آوازیں اونچی کرنا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے دین اگر سے آسان ہے, یعنی شریعت کو ہم دیکھتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ جائیں گی, اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ تکفرن اللان تکفرن العشیر, کہ ایک لان تان بہت کرتی ہیں, یعنی فسادی باتیں. لان تان کا مطلب باتوں سے فساد بہت مچاتی ہیں. مرد کو اگر کہیں فساد مچانا ہوگا نا, وہ پٹرول چھڑک کے آگ لگائے گا, وہ باقاعدہ پیٹرول پمپ سے پیٹرول خریدے گا, چھڑکے گا, آگ لگائے گا, ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آگ لگائی ہے اور پکڑا جائے گا. خواتین جو آگ لگاتی ہیں نا, پیٹرول سے نہیں, وہ باتوں سے آگ لگا دیتی ہیں. ایسی باتیں اس کے سامنے, بہو کے سامنے جا کے ساس کی مخالفت, ساس کے سامنے جا کے بہو کی برائی, شوہر کے سامنے جا کے بیوی کی برائی, بیوی کے سامنے جا کے اس کے شوہر کی برائی, میاں بیوی کو لڑوا دیا آپس میں, بھائی بہنوں کو لڑوا دیا آپس میں, نندوں اور جٹھانیوں کو لڑوا دیا آپس میں, اور جناب بہو کو ساس سے لڑا دیا. اور ایسے طریقے سے, ٹیکنیکل طریقے سے لڑائی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ لڑوایا کس نے آپس میں. کوئی کیس بھی نہیں بنتا, کوئی جیل بھی نہیں ہوتی, اور گھروں میں طلاقیں ہو جاتی ہیں, باپ بیٹی, ماں بیٹیاں لڑ پڑتی ہیں, باپ بیٹے لڑ پڑتے ہیں. تو اپنی زبان کی جو کینچی ہے اس کو قابو میں رکھنا کہ آپ کے زبان سے جو ہم الفاظ زبان سے ادا کر رہے ہیں, اس سے جوڑ پیدا ہو رہا ہے یا توڑ پیدا ہو رہا ہے. اگر اس سے توڑ پیدا ہو رہا ہے تو زبان قابو میں رکھی جائے, اور اگر جوڑ پیدا ہو رہا ہے تو زبان استعمال کی جائے. اب یہ بڑا مسئلہ ہے زبان سے کنٹرول کرنا, تو یہ کرنا پڑے گا. اگر جنت میں جانا ہے تو اللہ نے حکم دیا یہ زبان کو قابو میں رکھنا پڑے گا. اللہ خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ لوگ جب آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں, آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, تو اس میں اکثر برائی ہوتی ہے, خیر نہیں ہوتی. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہاں, جو آپس میں بیٹھ کے جب تم بات چیت کرو تو اس میں اگر ایک دوسرے کو نیکی کی ترغیب دو, یا اچھی اور بھلائی کی باتیں کرو, او اصلاح بین الناس, یا لوگوں کو جوڑنے کی بات کرو. جوڑنے کی بات کیسے ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کی تعریف کر کے. آپ کسی کے سامنے دوسرے کی تعریف کریں تو اس کے دل میں اس دوسرے کی محبت پیدا ہوگی اور اس کا دل اس سے جڑ جائے گا. اس کے سامنے اس کی تعریف کریں تو اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی, اس کا دل اس سے جڑ جائے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اصلاح بین الناس, جو لوگوں کو جوڑنے کی بات کرے گا, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. اور آگے فرمایا ابتغاء مرضات اللہ, یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا. یہ اس نے بتایا کہ یہ کام بڑا مشکل ہے, جب تک اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہ ہو. توڑنے میں جو مزہ آتا ہے وہ جوڑنے میں نہیں آتا. مزہ تو آتا ہے کہ جب آپ غیبت کریں نا بھر بھر کے, تو اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے کہ اس مزے کا یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر یہ مزہ مارکیٹ میں کروڑوں میں بکرا ہوتا نا تو بھی لوگ خریدتے اس مزے کو, لیکن یہ فری میں مل رہا ہے کہ بیٹھ کے غیبت شروع کر دو. کسی نے کہا نا کہ بہترین کھانا کون سا ہے, کس کھانے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے؟ تو وہی اس کھانے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے جہاں دو آدمی کھانا کھا رہے ہیں اور کسی تیسرے کی غیبت کر رہے ہوں, کیونکہ اس میں گوشت شامل ہو جاتا ہے نا, مردار کا گوشت. تو گوشت جب کسی بھی کھانے میں شامل ہو جائے, کھانے کا تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. تو وہ گوشت شامل ہو, یہ نہیں دیکھتے کہ مردہ گوشت ہے حلال گوشت ہے, اس کو تو بس گوشت سے مطلب ہے. تو کافر آدمی جیسے یہ نہیں دیکھتا کہ میں حلال گوشت کھا رہا ہوں یا حرام گوشت کھا رہا ہوں, اس کو وہ خنزیر کے گوشت میں بھی وہ مزہ آتا ہے, بلکہ زیادہ مزہ آتا ہے اس کو. یہ چائنا کے لوگ, یہاں بھی کل میں نے رات کو دیکھا کسی نے, وہ جناب عجیب سے بدبو آ رہی تھی, کہیں میں گزر رہا تھا, وہ گوشت جو ہے نا وہ بنا کے بیچ رہے تھے. تو ہمارے جو میزبان ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے اور یہ بنا بنا کے لوگ کھا رہے ہیں, کتنی سخت بدبو آ رہی, اور وہ اس کو زیادہ شوق سے کھاتے ہیں. تو جس کو بھی حرام کی چسکا لگ جائے, عادت پڑ جائے, اس کو غیبت میں پھر زیادہ مزہ آتا ہے, جوڑ میں مزہ اس کو نہیں آتا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جوڑ کی باتیں کیا کرو, توڑ کی باتیں نہ کیا کرو. ایسی باتیں نہ کیا کرو جس سے میاں بیوی میں طلاقیں واقع ہو جائیں, ساس بہو میں جھگڑے کھڑے ہو جائیں اور طنز اور تانے. تو پہلی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں کیا فرمائی؟ تکفرن اللعن, تکفرن اللعن, لعن تان اور فساد کی باتیں بہت کرتی ہیں. جتنی خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں وہ عزم کریں, ہمت کریں کہ آج سے ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے. اگر کبھی غلطی ہو جائے, انسان ہے, توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور اگر کبھی توڑ کی بات زبان سے نکل جاتی ہے تو اس کی تلافی کر کے جوڑ کی بات کر لیں. ایک انسان ہے, اس کے پاس اگر کوئی قیمتی کھلونا ہو یا قیمتی چیز ہو, وہ غلطی سے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گئی, تو اب اس کا کیا حال ہے بھائی؟ قیمتی چیز ہے, اس کو ایلفی لگا کے دوبارہ جوڑ دیا جائے. تو یہ بھی توبہ جو ہے نا, یہ ایلفی ہے, اس سے ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ جاتی ہیں دوبارہ. تو اگر آپ نے کوئی ایسی بات کر لی, میاں بیوی میں لڑائی والی, ساس بہو میں لڑائی والی, رشتہ داروں میں لڑائی والی, غلطی ہو گئی, انسان ہے, شیطان نے کروا دی, تو اب اس سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی لڑائی پیدا ہو رہی ہے, تو اب کیا ہے؟ توبہ کی ایلفی لگا کے اس کو جوڑ دیں. اب اس کی تلافی ایسے کریں کہ ایسی باتیں شروع کر دیں جس سے دوبارہ سے جوڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ انسان ہے اس سے غلطی ہوگی، ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو بات سنے اور 100% اس پر عمل ہونا شروع ہو جائے اور کبھی موت تک اس سے غلطی ہی نہ ہو. جہاں بھی اللہ غلطی کا ذکر کرتے ہیں توبہ کا بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں. تو ایک بات تو یہ، دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفرن العشیر، کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہو. پوچھا گیا کیسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر ساری زندگی کھلاتا ہے پلاتا ہے، گھر بھی دیتا ہے، گیس بجلی کا بل، خرچہ، بستر، چادر اور الماری، اور جو ہے نا بچوں کی فیسیں، اور بچے بیمار ہو جائیں تو گود میں اٹھائے اٹھائے اسپتال لے کے جا رہا ہے، ساری زندگی کے خرچے اٹھاتا ہے. اگر یہ نہ اٹھاتا عورت کو طلاق ہو جائے، بیچاری عورت کی کیا حیثیت ہوتی ہے معاشرے میں، ساری زندگی برداشت کرتا ہے. تو اگر کبھی اس سے الٹی بات ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، تو عورت جواب میں کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے اللہ کی قسم تم سے کبھی خیر دیکھی نہیں ہے، جب سے شادی ہو کے تمہارے گھر میں آئی ہوں ظلم اور ستم ہی دیکھا ہے، آج تک کبھی خوبی کوئی نظر آئی نہیں. دیکھو ساری زندگی کے احسانات کو اس جملے نے پانی، اس جملے نے جو ہے نا ساری زندگی کے احسانات سے پانی پھیر دی. بھائی یہ بول دیتی کہ آپ بہت اچھے ہیں مگر آپ کی یہ والی عادت اچھی نہیں ہے، یوں کہہ دیتی آپ ماشاءاللہ مجھ پہ خرچ بہت کرتے ہیں، آپ میری اولاد سے بھی خرچ کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ گیس بجلی کا بل بھی آپ ہی دیتے ہیں میں نہیں دیتی، اور ماشاءاللہ گھر میں سارا چیزیں پکا کر پکانے کے لیے آپ ہی بازار سے لا کے دیتے ہیں، سارے کام آپ کرتے ہیں، مگر آپ کی یہ عادت بہت بری ہے کہ آپ غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں، باقی ساری خوبیاں ایک خامی ہے، یوں کہہ دیتی ہوں. لیکن ایک خامی کو کیا کس طرح بیان کریں گی، آپ میں کوئی خوبی ہے ہی نہیں، میں تو شادی کر کے پچھتا رہی ہوں، یہ تو میرے ابا کا فیصلہ تھا، مجبوری میں کر لی، ورنہ میں تھوڑی سی میں تھوڑی چاہ رہی تھی یہاں میری شادی ہو جائے. تو وہ بےچارہ تلملاتا ہے وہ اس کو پھر جو ہے نا وہ نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا ہے پھر وہ کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے گھر میں ایسے تانے سننے کو مل رہے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں، تھوڑا سا قابو میں رکھ لیا جائے، تھوڑا سا اس پہ جو ہے نا وہ پابندی کی جائے کہ بھائی شوہر کی شکر گزار بن. کبھی اونچ نیچ ہو گئی وہ تو سب گھروں میں ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ شوہر ہے تو وہ کوئی خدا ہے اور کوئی بھگوان ہے جس کے سامنے ہر وقت سر جھکا کے رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے اور ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اونچا رکھا ہے، کوئی لاکھوں درجے اس کے اونچے نہیں بنائے ہیں، ایک درجہ اوپر رکھا ہے تاکہ وہ امیر رہے، ذمہ دار رہے. جس گھر میں کوئی حاکم نہیں ہوتا، امیر اور ذمہ دار نہیں ہوتا، تو وہ گھر چل نہیں سکتا. جس جماعت میں کوئی امیر نہیں ہے وہ جماعت نہیں چل سکتی، تو گھر میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے تو گھر نہیں چل سکتا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ بھگوان بنا دیا اس کو، خدا بنا دیا، لیکن یہ ہے کہ اس کو بہرحال ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے اوپر عطا کیا ہے. لہٰذا عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کے لیے شوہر کی شکر گزار بنے. یہ چند باتیں ہیں اور زبان سے قابو رکھنا ہے. اور ایک آخری بات یہ کہ ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں تھوڑی دیر تعلیم کا ماحول بنایا جائے. جب گھر میں تھوڑا تھوڑا دینی چرچا اور دینی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو سبق تازہ ہوتا رہتا ہے. فضائل اعمال کی تعلیم ہے، گھر میں 5 منٹ کر لیا کریں، یا اور کوئی کسی بزرگ کا آواز لے کر یا حدیث کی کتاب لے کر علماء سے پوچھ کے اس کی تعلیم بھی کر سکتے ہیں گھر میں. اور کیا ہے، یہاں جماعتیں آتی ہیں مستورات کی، تو جب مستورات کی جماعتیں آئیں تو تھوڑا سا خواتین اس میں جا کے بیٹھ جایا کریں، ان کی ترتیب میں جڑ جایا کریں، کچھ اچھی بات سننے کو مل جائے گی. تھوڑا تھوڑا انسان کسی دینی تحریک سے، دینی علماء سے اور دینی لوگوں سے جب انسان جڑا رہتا ہے تو اس کا سبق آہستہ آہستہ تازہ ہوتا رہتا ہے، اور اس میں وہ باتیں پکی اور اس کو ان باتوں میں رسوخ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اور جو خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں میں جنت کا ماحول پیدا فرمائے. میں اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ گھر جو ہے، گھر اس کو جنت بنانے میں عورت کا بڑا کردار ہے. اور گھر میں اگر آگ لگی بھی ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو وہ پھر یہ لڑائی جھگڑے گھر سے باہر نکلتے ہیں. ہمیں اکثر ہم جب مدرسے جاتے ہیں نا تو کسی استاد کو ہم دیکھتے ہیں کہ غصہ بہت آ رہا ہے، طلبہ کو سنا رہا ہے الٹی سیدھی، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ گھر میں جھگڑ کے آیا یہ، ٹھیک ہے نا، یہ گھر میں جھگڑ کے آیا، جھگڑا گھر میں ہو رہا ہے، ناشتہ نہیں ملا اس کو گھر میں وقت پر، اب یہ وہاں تو نکال نہیں سکتا تھا، ادھر آ کے غصہ نکال رہے. تو یہ باہر کی جو زندگی ہے نا، اس کے اثرات بھی گھر کی زندگی، یعنی گھر کی زندگی کے اثرات باہر زیادہ پڑتے ہیں، تو سارے کام متاثر ہوتے ہیں اس. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ایک اور بات کا گھر میں اہتمام کرنا چاہیے، تعلیم کے ساتھ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت. آج کل ہوتا یہ ہے کہ کچھ وظیفے متعین کیے ہوئے ہیں کہ فجر کے بعد یہ والی سورت پڑھنی ہے، ظہر کے بعد یہ والی سورت پڑھنی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ روزانہ یعنی ہر مہینے میں ایک قرآن کی تلاوت کا معمول بنایا جائے. جب مہینے کی پہلی تاریخ ہے تو پہلا پارا پڑھ لیا، دوسری تاریخ کو دوسرا پارا پڑھ لیا، تیسری تاریخ کو تیسرا پارا پڑھ لیا، تو اس طرح پورے قرآن مجید کا ختم. 29 دن کا اگر مہینہ ہے تو پھر ایک کسی دن دو پارے پڑھ لیے. تو روزانہ اگر گھر میں تلاوت کا معمول ہوگا الحمد سے لے کے والناس تک، ایک مہینے میں ایک قرآن ختم ہونا چاہیے. یہ خود بھی اس کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بھی پابند بنائیں. اور اگر کسی کی رفتار آہستہ ہے قرآن مجید پڑھنے کی تو پھر کیا ہے کہ ایک نہیں ہو سکتا آدھا پارا، آدھا نہیں ہو سکتا ایک پاؤ پارا. چار مہینے میں بھی ایک قرآن ختم ہو جائے تو سال میں 3 قرآن ختم ہو جائیں گے. گھر میں جب تلاوت ہوتی ہے اس کی بہت برکت ہوتی ہے. آج گھروں میں ٹیلی ویژن آ رہے، ڈرامے، فلمیں، سارا دن یہ چلتے رہتے ہیں، انٹرنیٹ آ گیا تو گھروں سے ہمارے تلاوت کا ماحول ختم ہو گیا ہے. تو اس کا خوب اہتمام کیا کریں، گھر میں تلاوت ہوگی تو انشاءاللہ گھر میں برکت ہوگی. تو کچھ مسائل ہیں خواتین سے متعلق عمومی طور پر جو خواتین پوچھتی ہیں، وہ پھر جلدی جلدی میں وہ مسائل بتا دیتا ہوں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر قبول نہیں ہوتی. خواتین جب سر پہ اسکارف لے کے نماز پڑھتی ہیں تو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ چادر موٹی ہو، اس سے سر کے بال نظر نہ آئے. بعض دفعہ اتنی پتلی چادر لے کے وہ اسکارف لیا جاتا ہے کہ اس سے سر کے بال نظر آتے ہیں، اس سے نماز ادا نہیں ہوتی. اسی طرح ایسا چست کپڑا پہننا جس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہوں، اس سے بھی نماز ادا نہیں ہوتی. چادر ہونی چاہیے ڈھیلی ڈھالی، یا جسم کے جو قمیض ہے یا شلوار ہے وہ ڈھیلی ڈھالی ہونی چاہیے، ورنہ نماز ادا نہیں ہوگی. اور بہت سارے احکام ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جب مولوی صاحب آپ آتے ہیں سامنے تو پھر وہ ہمیں سوالات یاد ہی نہیں رہتے پوچھنے کے لیے. تو بالکل یہی حالت میری ہوتی ہے کہ جب میں بیان میں نہیں ہوتا تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بہت اہم مسائل ہیں، بیان کے دوران بتاؤں گا، لیکن جب بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو مسائل جیسے نکل جاتے ہیں. تو یہاں بھی ماشاءاللہ مفتیان کرام ہیں، دارالافتاء ہیں، وقت ضرورت ان سے مسائل پوچھا کریں، اپنے مردوں کو کہا کریں جا کے وہاں مسائل پوچھا تاکہ ان کا بھی تھوڑا علماء سے تعلق پیدا ہو اور خود بھی اس کا اہتمام کیا کریں. ایک مسئلہ اور بھی ابھی ذہن میں آیا کہ جو گھروں میں عام طور پر پیش آتا ہے، یہ جو نہانے کی بالٹی ہے، جب بالٹی سے نہایا جاتا ہے تو شاور سے نہائیں گے پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن بالٹی میں اگر پانی بھرا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ خواتین اس کا خیال نہیں کرتی، بچے بھی جاتے ہیں اور خواتین بھی وہ بالٹی میں ایسے ہی ہاتھ دھوئے بغیر ہاتھ ڈال دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی کی بالٹی میں آپ نے بغیر وضو کیے ہاتھ ڈال دیا تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، استعمال شدہ ہو جاتا ہے، اس سے پھر وضو درست نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو چلو سے بالٹی میں ہاتھ تھوڑا سا ڈالیں اور چلو سے پانی لے کے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھو لیں، اس کے بعد پھر آپ بے شک بالٹی میں ہاتھ ڈال دیں، یا یہ کہ مگے سے پانی لے کر پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھو لیے جائیں پھر بالٹی میں ہاتھ ڈالا جائے. دوسرا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کپڑوں کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے. خواتین گھروں میں کپڑے جب دھوتی ہیں تو بعض وہمی ہوتی ہیں، سارا دن دھوتی رہتی ہیں، ان کا وہم نہیں ختم ہوتا، اور بعض نے مسئلہ پڑا ہوتا ہے کہ بھئی 3 دفعہ نچوڑنا ضروری ہے. تو آسان طریقہ آج کل نلکوں کا دور ہے، اس میں کپڑے آپ جب واشنگ مشین میں آپ نے دھو لیے سارے کپڑے تو اتنا کر لیا کریں کہ اس کا جب صابن نکال لیا تو آخر میں تمام کپڑوں کو کسی بالٹی یا ٹب میں ڈالا اور اوپر سے نلکا کھول دیا. نلکا کھولنے کے بعد جب پانی نکل کے بہنا شروع ہو جائے گا تو سارے کپڑے خود بہت پاک ہو جائیں گے، اس میں 3 دفعہ دھونا یا 3 دفعہ نچوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے. تو بالٹی میں ڈالا، سارے کپڑے بالٹی میں ڈال دیے، پانی جب نکل جائے گا بالٹی بھرے گی اور پانی نکل کے بہنا شروع ہوگا تو وہ سارے کپڑے خود بہت پاک ہو جائیں گے. ایک آسان طریقہ ہے کپڑوں کو پاک کرنے کا. ایک عورت کے شوہر وفات پا جائے اور بچے چھوٹے ہوں تو عورت عزت نہ بیٹھے یا بیٹھنا ضروری ہے؟ بیٹھنا ضروری ہے. شوہر کی اگر موت واقع ہو گئی ہے تو 4 مہینے 10 دن عورت پر لازم ہے کہ وہ عزت پوری کرے، اس میں وہ زینت بھی اختیار نہیں کر سکتی اور گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی. البتہ اگر کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے اور شوہر کی وراثت بھی اتنی نہیں ملی ہے اس کو کہ وہ اپنا گزر اوقات کر سکے، تو پھر اس کو بحالت مجبوری ملازمت کی گنجائش دی ہے کہ بھئی صبح کے وقت جائے اور جلد سے جلد گھر جیسی وہ ملازمت کا وقت پورا ہو گھر واپس لوٹے, کیونکہ کمانے والا کوئی نہیں ہے تو پریشان ہوگی. اسی طرح اگر کمانے والا تو کوئی ہے اس کے لیے ہے یا بچوں کے لیے نہیں ہے, بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے, ان کے لیے بازار سے کچھ لا کے کھلانے والا کوئی نہیں ہے, تو بھی ایک مجبوری ہے, ان بچوں کو بھوکا تو نہیں مارا جا سکتا, تو پھر مجبوراً تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے بچوں کے لیے کوئی سبزی یا کوئی بھی کچھ خریدنا ہے یہ سب کاموں کے لیے. ویسے اس کے لیے نکلنا بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. جی جی, فیس بک پر جو حدیث آتی ہیں ان کو آگے شیئر نہ کیا کریں, من گھڑت اکثر جو ہے نا حدیثیں صحیح نہیں ہوتی. فیس بک کے بھی جو علماء کے جو پیجز ہیں نا انہیں کو دیکھا کریں. خام خام فیس بک کا استعمال اس سے وقت کی بربادی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, اور اس کے بہت سارے فسادات ہیں. جامعۃ الرشید کا ایک پیج بنا ہوا ہے فیس بک پہ مجلس علمی کے نام سے, اس میں بہت مستند حدیث شائع ہوتی ہیں. میرے بھی ایک پیج ہے, میں خود تو استعمال نہیں کرتا اس کو, لیکن جو ہماری انتظامیہ ہے جو میرے بیانات کو چلاتے ہیں وہ مفتی طارق مسعود کے نام سے, مفتی ٹی ایم, مجھے خود بھی نام معلوم نہیں ہے اس کا, جو میرے فیس بک پہ جو میرا پیج ہے, لیکن وہ ہمارے جو ایڈمن ہیں وہ چلاتے ہیں, تو اس پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی ضعیف اور موضوع روایت نہ ہو. تو فیس بک میں اس طرح کی چیزیں تو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو آگے شیئر کرنا چاہیے. یا اور کسی عالم پر آپ کو اعتماد ہے اور پتا ہے کہ وہ بھائی صحیح حدیث لاتے ہیں تو وہ سننی بھی چاہیے اور آگے بھی اس کو نشر کرنا چاہیے, لیکن ہر سنی سنائی چیز کو یا واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ ہر سنی سنائی چیز کو آگے پھیلا دینا یہ جائز نہیں ہے, اس سے نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ جو کچھ کہا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما, قرضے کی تنگی کا شکار ہیں ان کو قرضوں کی مصیبت سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو لڑائی جھگڑوں اور فساد کے ماحول سے محفوظ فرما, ہمارے گھروں میں محبت کا ماحول پیدا فرما, ہم سب کی زبانوں کو غیبت سے, بہتان سے, ایک دوسرے پر الزام تراشیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں امت میں اور گھروں میں جوڑ پیدا کرنے والا بنا, توڑ پیدا کرنے کی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ جس مسلمان کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما, ہمارے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.